تفسیر سورة المجادلہ مدنی سورت ہے، اس کے تین رکوع، 22 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 479 ہے، 479، حروف کی تعداد 2103، 2103. اس سورت کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ تجادلوا کا اس سے لیا گیا ہے. اس سورت کا نام المجادلہ بھی ہے اور المجادلہ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر اس کو المجادلہ پڑھا جائے دال پر فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوں گے بحث و تکرار، اور اگر اسے مجادلہ پڑھا جائے دال کے نیچے زیر کسرہ کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوں گے بحث اور تکرار کرنے والی. 28 پارے میں کل 9 سورتیں ہیں اور سب کی سب مدنی سورتیں ہیں. سورۃ المجادلہ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ مسلمانوں کو پوری سختی کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے کہ اسلام کے بعد بھی جاہلیت کے طریقوں پر قائم رہنا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑنا اور ان کی پابندی نہ کرنا اور اپنی مرضی سے کچھ قاعدے اور قوانین بنا لینا قطعی طور پر ایمان کے منافی حرکت ہے، اور جس کی سزا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس پر سخت باز پرس کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ ایک خاتون کے معاملے میں نازل ہوئیں. یہ خاتون قبیلہ خزرج کی خولہ بنت سالبہ تھیں. ان کے شوہر اوس بن سامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن سامت کے بھائی تھے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت خولہ بن سالبہ انصاریہ اور ان کے شوہر اوس بن سامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 1، کیونکہ ان کے شوہر اوس نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی مانند ہو، اور ان دنوں زہار کو طلاق مانا جاتا تھا اور ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور دونوں کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. اس لیے حضرت خولہ بنت سالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنا سارا ماجرا سنایا، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی حالت زار بیان کی. ایک صحیح روایت میں ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوس میری جوانی کھا گئے اور میں نے اپنا پیٹ ان کے لیے پھیلایا، اور جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور بچہ ہونا بند ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. خولہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر چیز کے بارے میں آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور صرف یہی معاملہ رہ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بات ویسی ہی ہے جو میں نے کہی ہے. تو خولہ نے کہا میں اللہ سے شکوہ کرتی ہوں، اس کے رسول سے نہیں. تو یہ آیت نازل ہو گئی. امام احمد اور امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے. جھگڑنے والی عورت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بات کرنے لگی. اور میں گھر کے ایک گوشے میں تھی, میں گھر کے ایک کونے میں تھی, لیکن اس کی بات نہیں سن رہی تھی. لیکن اللہ تعالی نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی. قد سمی اللہ, قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. قد سمی اللہ, تحقیق اللہ نے سن لی. اب آپ دیکھیں مفسرین کہتے ہیں کہ قد سمی اللہ جو ہے یہاں صرف سن لینے کے معنی میں نہیں بلکہ قبول کر لینے کے معنی میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سنا ہی نہیں بلکہ قبول کر لیا. قولا بات اللہ تی اس عورت کی, مراد ہیں حضرت خولا بنت سالبہ رضی اللہ عنہا, تجادلو کا جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی, جو تجھ سے بحث اور مجادلہ کر رہی تھی. تجادلو کا, جیم دال لام جدل, قرآن میں جھگڑے کے لیے 8 لفظ آئے ہیں اور جدل کا 4th درجہ ہے. گفتگو میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا, بیجا تکرار کرنا. تو یہ جو صحابیہ تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھیں. کیوں؟ فی زوجیہا, اپنے شوہر کے معاملے میں. زوج کا نام کیا تھا؟ اوس بن سامت انصاری. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عورت کی بات ہم نے سن لی, قبول کر لی, جو تم سے تکرار کر رہی تھی اور ہم سے فریاد کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ تکرار کر رہی تھی, مجادلہ کر رہی تھی, جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوا کر رہی تھی, اللہ سے فریاد کرتی جاتی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اور اللہ سے فریاد کرتی جا رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ تشتکی, شین کاف واو, اس کے معنی ہے اظہار غم کرنا. سورت یوسف میں آپ پڑھ چکی ہیں نا, اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. اب یہاں پہ بھی یہ عورت جو تھی وہ اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی. اور آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب شوہر اپنی بیوی سے لڑتا یا شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو شوہر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتا, انت علیہ کا ظہر امی, کہ تم مجھ پر ماں کی پیٹ کی طرح ہو. اسے زہار کہتے ہیں اور اسے دائمی طلاق سمجھا جاتا. اس سے طلاق ہو تو نہیں جاتی تھی لیکن وہ طلاق سمجھتے تھے. سورت الاحزاب آیت نمبر 4 میں بھی آپ یہ بات جو ہیں وہ پڑھ چکی ہیں. تو اب یہ جو صحابیہ تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر دیا, میں نے جوانی تو اس کے پاس گزاری, اب بڑھاپا کہاں گزاروں, اور زہار کا کوئی حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی. وہ کہنے لگی اللہ کی قسم اس نے مجھے طلاق تو نہیں دی, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اگر میں اس سے دستبردار ہو جاؤں تو وہ بے توجہی کا شکار ہو جائیں گے اور اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں, کہاں سے کھلاؤں. اور وہ ساتھ ساتھ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے کوئی بہتر شکل بتائیں, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی اس کا حل بتائیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی. اسی وقت آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئیں. اور آپ دیکھیں کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد بارگاہ الہی میں سنی گئی اور قبول ہو گئی, اور فوراً ہی اس کی فریاد رسی کے لیے آیات نازل ہو گئی, جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں ان صحابیہ کی ایک خاص قدر و منزلت حاصل ہو گئی, جس کی وجہ سے ان صحابیہ کو صحابہ کرام کے ہاں ایک خاص جو ہے وہ عزت دی جانے لگی. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے ان کو روکا. آپ فوراً رک گئے, سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے, اور جب تک بات ختم نہ کر لی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے رہے. ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا. فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون ہے, یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے, یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی. خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا, بس نمازوں کے اوقات میں اسے معذرت کر دیتا. ان کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ یہ خاتون راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے ان کو سلام کیا. یہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگیں او ہو اے عمر, ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار اوقاز میں دیکھا تھا, اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے, لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے, پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے, پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے. ذرا رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اور یاد رکھو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے, اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے. اس پر جاروت عبدی جو حضرت عمر کے ساتھ تھے بولے اے عورت تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں کہنے دو, جانتے بھی ہو یہ کون ہیں, ان کی بات تو سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی, عمر کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے. امام بخاری نے بھی جو ہے اسی سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا ہے. تو یہ کون تھی, یہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ یسمع تحاوراکما, اللہ تم دونوں کی باتیں تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. تو اس کے کیا معنی ہیں, یہاں پہ تحاوراکما جو ہے اس کا مادہ ہے ہا ورا, اور اسی سے محور بھی ہے, اسی سے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے سوال جواب کا گھوم پھر کر اصل مقام پر آنا. اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں ہا و را کے اندر, نمبر ایک رجوع اور نمبر دو گھومنا. جیسے آپ قرآن میں پڑھیں گی سورۃ انشقاق میں 30 پارے میں انہو ظن ان لن یحور, انسان یہ گمان کرتا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر یا پلٹ کر نہ آئے گا, اس کو کبھی لوٹنا نہیں ہے پلٹنا نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یسمع تحاوراکما, اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. تو تحاوراکما کے معنی کیا ہیں, کہ وہ عورت جو تھی وہ آپ سے کیا تکرار کر رہی تھی, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عورت کو کیا جواب دے رہے تھے. अल्लाह तुम दोनों की बात जो थी बातचीत को सुन रहा था, क्योंकि वो औरत घर के एक कोने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार करती जाती थी, अपनी खावंद की शिकायत करती जाती थी और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने खौला की बात सुनकर जो कुछ कहा कि तुम अपने शोहर पर हराम हो गई, और वो कहती जाती थी कि अल्लाह की कसम औस ने तो तलाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपनी मोहताजी फाका कशी और बेबसी का शिकवा अल्लाह से करती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं क्या करूं। और फिर वो सर आसमान की तरफ उठाकर कहने लगी, ए अल्लाह मैं तुझी से शिकवा करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ये आयत, इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह कौन है। इन्नल्लाहा समीउन बसीर, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। अब आप देखें कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी इस बंदी की मुश्किल को हल के लिए राह खोल दी। तो हर मुश्किल की कलीद और चाबी जो है वो अल्लाह से मदद मांगना है। अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, और जब कोई अपनी मुश्किल में अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह के सामने दिल खोल कर रखता है, तो अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। अल्लाह नहायत तवज्जो, नहायत शफकत के साथ उसको सुनता है, और वो क्यों ना सुने। अल्लाह ताला कह रहे हैं, वल्लाहु यस्माउ तहावरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। इन्नल्लाह समी उम बसीर, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है, कि वो सुनता भी है, वो देखता भी है, और सुनकर इस चीज की कुदरत भी रखता है कि बंदे की मुश्किल को आसान कर दे, हल कर दे। तो अमल का असूल क्या है कि मुश्किलात में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह ताला से अपनी जो मुश्किलात हैं उनको बयान करना चाहिए, अल्लाह से कुर्बत का करीबी ताल्लुक रखना चाहिए, और अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है। फिर आप देखें कुरान में आपको और कोई मिसाल याद है मजादले की, कि किसी ने बड़ी मोहब्बत एतमाद के साथ और आजी के साथ अल्लाह से इसरार किया हो, अपनी बात मनवाने की कोशिश की हो। आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुजादला याद होगा ना, वो मुजादला जो उन्होंने कौम लूत के बारे में अपने रब से किया था, और अल्लाह ताला ने खुद उसकी तारीफ की कि इब्राहीम मुझसे झगड़ा करने लगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है क्या बात है, यहाँ पे औरत जो है वो अपने मसले को, जो उसका शोहर से मुतलिक मसला है, वो अल्लाह के सामने पेश करती है, क्योंकि शोहर ने गुस्से में आकर कह दिया था, अंती अलैया का ज़हर उम्मी, यानी तू मुझ पर ऐसे है जैसे कि मेरी माँ की पीठ, और अब तुझको कभी हाथ लगाया तो गोया अपनी माँ की पीठ को हाथ लगाया। तो ज़माने जाहिलियत में अरब जो थे अपनी बीवी से ऐसे कहते और फिर जो है वो बीवी से जुदाई इख्तियार कर लेते। तो अब वो औरत बार बार पूछ रही थी कि ऐ अल्लाह के नबी मुझे इस मसले का हल बताएं, मेरी परेशानी का कोई हल बताएं। रसूल अल्लाह के सामने कोई वही की आयत मौजूद नहीं थी, वही इलाही की कोई रहनुमाई तो मौजूद नहीं थी, इस वजह से आपने तवक्कुफ किया और आपने फरमाया कि जो है ऐसे लगता है कि तुम अपने शोहर पर हराम हो गई हो। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इसका जो है वो इस पर तबसरा किया है, तनकीद की है, और ज़िहार और इसका शरई हुक्म बयान किया। अल्लज़ीना, वो लोग, युज़ाहिरूना मिनकुम, जो अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, युज़ाहिरूना जो ज़िहार करते हैं, मिनकुम तुम में से, मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, मा हुन्ना उम्महातिहिम, उनकी बीवियां इनकी माएँ नहीं हैं, कि अगर शौहर गुस्से में आकर अपनी बीवी से कह दे, अंती अलैया का ज़हर उम्मी, कि तू मेरे ऊपर ऐसी जैसे मेरी माँ की पीठ, अगर मैं तुझसे मुबाशरत करूँ तो मेरे लिए ऐसा जैसे मैं अपनी माँ से मुबाशरत करूँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा कहने से उनकी जो बीवी है वो उन पर हराम नहीं हो जाती। ज़हरुन अरबी जबान में जो है वो इस्तियारे के तौर पर सवारी के लिए बोला जाता है। मसलन सवारी के जानवर को ज़हरुन कहते हैं क्योंकि इसकी पीठ पर आदमी सवार होता है। क्योंकि वो लोग बीवी को अपने ऊपर हराम करने के लिए कहते थे कि तुझे जहर बनाना, तुझ पर सवार होना मेरे ऊपर ऐसा हराम है जैसे अपनी माँ को जहर बनाना, तो इस तरह इसे जिहार कहा जाने लगा, इसकी इस्तलाह जो है वो इस्तेमाल होने लगी। तो अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि किसी की इस तरह की बातें करने से फितरत के कानून बदल नहीं जाते। अगर शौहर इस तरह से बीवी पर जिहार करता है तो ऐसा नहीं है कि मुंह फोड़ कर बीवी को माँ से तशबीह देने से बीवी माँ बन जाए, तो उसको माँ का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं उनकी बीवियां उनकी माएँ नहीं हैं। फिर फरमाया इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम, बेशक उनकी माएँ तो वही हैं इल्ला मगर अल्लाई वो जिन्होंने वलदनहुम उनको जन्म दिया। तो इन जो है यहां पे इन नहीं का भी हो सकता है, इन उम्महातुहुम नहीं है उनकी माएं इल्ला मगर अल्लाई जिन्होंने वलदनहुम इनको जन्म दिया है। अब आप देखें कि अल्लाई जो है ये इस्म मौसूला है, इस्म मौसूला है, और यहां पे जैसे अल्लाती होता है ना वाहिद, तो यहां पे अल्लाई जो है ये जमा के लिए आया है। अल्लाई वो औरतें जिन्होंने वलदनहुम इनको जन्म दिया। व इन्नहुम लयकूलूना, व इन्नहुम लयकूलूना, और बेशक अलबत्ता वो कहते हैं मुनकरम मिनल कौली, नामाकूल बात। मुनकरन, मुनकरन जो है ये सख्त नापसंदीदा को कहते हैं, मिनल कौली अपनी बात से, यानी वो लोग एक सख्त नापसंदीदा बात कहते हैं। वजूरा और झूठी बात, जूरा जो है जावौरा सीने के बलाई हिस्से को कहते हैं, सीने का जो ऊपर का हिस्सा है वो एक तरफ को झुका हुआ होता है, तो इसी तरह झूठ भी रास्ते से हटा हुआ होता है। झूठ को अजूर इसलिए कहा जाता है कि वो राह रास्ते से हटा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग जो अपनी बीवियों को अपनी माँ से तशबीह दे देते हैं ये निहायती बेहुदा और शर्मनाक बात करते हैं। व इन्नहुम लयकूलूना मुनकरम मिनल कौली, बड़ी अजीब बात, बड़ी ही नामाकूल बात जो है, नापसंदीदा बात ये कहते हैं। वजूरा और झूठी बात, इन्नल्लाहा लअफूवुन गफूर, और अल्लाह यकीनन माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है, और बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। अब यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसी सख्त बात इन लोगों ने कही है और ये कहते हैं होना तो ये चाहिए था कि इनको सख्त सजा मिलती, लेकिन ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उसने इन्हें जो है वो माफ कर दिया। कैसे माफ किया? कि जिहार के बारे में इनके जाहिलियत के कानून को मनसूख कर दिया और इनकी खानदानी जिंदगी को जो है वो तबाह होने से बचा लिया। और कैसे माफ किया इसके बारे में दूसरी राय ये है कि अल्लाह ताला ने ये जुर्म करने वालों को बहुत हल्की सजा दी। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि जब वो सजा देता है तो ऐसा नहीं कि कोई सख्त सजा, बल्कि सजा भी ऐसी नेकी या इबादत की शक्ल में तजवीज करता है कि जिससे नफ्स की इस्लाह हो जाए। आप देखें कि इस्लाम में बहुत से जराइम और गुनाहों की सजा जो है वो बतौर कफारा इबादत मुकरर कर दी गई, यानी जो सजा दी जाती है तो वो क्या है, इबादात हैं जो बतौर कफारा मुकर्रर कर दी जाती हैं। और मकसद क्या होता है कि लोगों के अंदर नदामत हो, गिल्टी हो, अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू हो। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 3, और इसमें अल्लाह ताला ने जिहार का कफारा बताया है। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें, सुम्मा यऊदूना, फिर वो रुजू करें, लिमा क़ालू, जो उन्होंने कही थी, फिर अपनी उस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी। तो रुजू करने के माने क्या है कि बीवी से हम बिस्तरी करना चाहें, बीवी से फिर से ताल्लुक कायम करना चाहें, तो फिर उनको जो है वो क्या करना है, फतहरीरु रकबतिन मिन कबले अन यतमास्सा। तो नंबर 1, फतहरीरु, तो पस आजाद करना है, हरारा, हुर्रियत भी इसी से है, और हरारा जो है हरारत, गर्मी, इसी तरह हुर्रियत, आजादी, और अत्तहरीर, किसी इंसान को आजाद करना, गुलाम को आजाद करना, फतहरीरु रकबा, और अलहरीर रेशम को भी कहते हैं ना। तो क्या करें, फतहरीरु रकबतिन, पस आजाद करना है एक गर्दन को, मिन कबले अय यतमास्सा, कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। दीन बहुत ही खूबसूरत है, दीन इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है, और यतमास्सा, मस, मीम सीन सीन, मस जो है इसके मानी है कि मियां बीवी का ताल्लुक। तो मियां बीवी का ताल्लुक कायम करने से पहले जो है वो कफारा अदा करना जरूरी है। और आप देखें कि मियां बीवी के ताल्लुक को इस्लाम जो है वो किनायतन इस्तेमाल करता है, ढके छुपे अंदाज में, कितनी खूबसूरत बात है। तो इससे आप सोचें कि वो औरतें जो इस ताल्लुक को खुलेआम अपने दोस्तों से या इर्द गिर्द शेयर करती हैं या बातें करती हैं, तो इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। ये सही नहीं है कि ये ताल्लुक जो है उसको दोस्तों में या इधर उधर जो है वो बयान किया जाए, क्योंकि ये एक जायज ताल्लुक है, लेकिन कुरान भी इसको किनायतन, इसके लिए लम्स और जो है वो मस, इस तरह के लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करता है। तो अब यहां पे कहा कि ये जायज नहीं है कि नफ्स की ख्वाहिश से बेबस होकर बस वो ताल्लुक कायम कर लें, नहीं, ताल्लुक कायम करने से पहले दोनों, इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक गुलाम आजाद करना होगा। तो ये है कफारे की पहली शक्ल। ज़ालिकुम तूअज़ूना बिही, इससे तुमको नसीहत की जाती है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो तंबीह है ये इन बातों की नसीहत है जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें की जा रही है। तू अजूना, वास करना, नसीहत करना। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। तो अल्लाह ताला ने ये वास क्यों किया, ताकि मुस्लिम मुआशरे में ये बेहुदा जो रस्म है इसका खात्मा हो जाए। तो बताया जा रहा है कि जो लड़ना है तो भले आदमियों की तरह लड़ो, तलाक देना है तो सीधी तरह तलाक दे दो। ये क्या शराफत है कि जब आदमी बीवी से लड़े तो उसे माँ बहन बनाकर छोड़ दे। अल्लाह ताला कहते हैं तो इससे तुमको नसीहत की जाती है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। क्या मतलब है इसका कि ऐसा तो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम चुपके से बीवी के साथ जिहार करो और फिर कफारा अदा किए बगैर मियाँ बीवी के दरमियान दोबारा जौजियत के ताल्लुकात जो हैं वो कायम हो जाए, दुनिया में किसी को इसकी खबर ना हो, दुनिया को पता ना चले, रिश्तेदारों को पता ना चले, दोस्त अहबाब को पता ना चले, लेकिन अल्लाह को तो इसकी जरूर खबर है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम चुपके से, चोर दरवाजे से दोबारा से जो है वो ताल्लुक कायम कर लो, बल्कि अब तुम्हें जो है उसका कफारा अदा करना होगा। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, जो कुछ तुम करते हो, कफारा अदा करते हो या नहीं, अल्लाह इससे बाखबर है। अब जो है कफारे की दूसरी शक्ल बताई जा रही है आयत नंबर 4 में, फमल्लम यजिद फसियामु शहरैनि मुततबिअइनि मिन कबल अन यतमास्सा, और जो शख्स गुलाम ना पाए, وجد یجدو پانا و ملم یجد اور جو نہ پائے فصیامو پس روزے رکھنا ہے. پھر روزے رکھے کتنے؟ شہرن نہیں کہا شہرینی دو مہینے, متتابعینی مسلسل متواتر پے در پے. تو آپ دیکھیں کہ متتابعین تابعین پیچھے آنا پیروی کرنا اتباع کرنا, اور متتابعین جو ہے اس کے معنی ہے مسلسل پے در پے. تو مسلسل ان کو لگاتار دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں. من قبل این یتماسا, قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. تو یہ بھی یہ پیچھے جو آپ نے آیت نمبر 3 میں یتماسا پڑھا اس کے بعد بھی نون تھا یتماسان, الف نون یا نون تسنیہ کا ہے اور نون گر چکا ہے وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی. تو دوسری شکل بتائی کہ اگر غلام نہ ملے تو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے جائے. اور اس سلسلے میں مفسرین اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ مسلسل دو مہینے کے رکھنے ہوں گے. اگر کوئی شخص روزے رکھ رہا ہے اور پھر بیچ میں ناغا ہو گیا تو نئے سرے سے پورے دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر کوئی شخص یعنی عذر کی بنا پر یا بغیر عذر شرعی روزوں میں ناغا کر لیتا ہے, یعنی رکھ رہا ہے پھر بیچ میں چھوڑ دیا, تو اب پھر اس کو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے, کیونکہ قرآن نے شرط لگا دی شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں, ٹیچ کرنا چاہتے ہیں, ہدایت دینا چاہتے ہیں, تاکہ اللہ کی حدوں کو مذاق نہ بنایا جائے, اللہ کے دین کو مذاق نہ بنایا جائے. پھر تیسری بات بتائی, فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینا, اور جو اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کہ اگر کوئی جو ہے وہ مسلسل دو مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا, اس کے پاس بیماری ہے یا کوئی بھی عذر شرعی ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے مسلسل دو مہینوں کے, تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کتنا کھانا کھلانا ہے, کیسا کھانا کھلانا ہے, جیسے کہ وہ خود کھاتا ہے اور اتنی مقدار میں کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے زہار کا قانون, اور اگر کوئی زہار کرتا ہے آج بھی تو اس کو یہ کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ چپکے سے بعض لوگ رجوع بھی کر لیتے ہیں تو اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو میاں بیوی دونوں کو جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے, دوسری طرف جو کچھ تم کرتے ہو واللہ بما تعملون خبیر, کہ اللہ وہ بات جو ہے اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. اچھا, زہار کے سلسلے میں چند ایک اہم باتیں. اس میں نمبر 1 کہ زہار کا یہ قانون اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا اس کو منسوخ کر دیا, کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کا قانون تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا کہ کسی کے زہار کرنے سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو جاتی. لیکن اگر کوئی زہار کرتا ہے, اگر کوئی زہار کرتا ہے تو پھر اسے جو ہے کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارہ ادا کیے بغیر بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. اور اگر کوئی زہار کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ زمانہ جاہلیت جو ہے اس کے طور طریقے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. مفسرین اور فقہا یہ کہتے ہیں، عورت کے لیے لازم ہے کہ جس شوہر نے اس کے ساتھ زہار کیا ہو اسے ہاتھ نہ لگانے دے جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر دے. اور قرآن و سنت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زہار کا پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب غلام تو ویسے ہی غلامی ختم ہو چکی ہے، غلام میسر نہیں ہے، تو کیا ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھنا، اور اگر کوئی 2 مہینے کے روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور اب یہ 2 شکلیں ہیں جو کہ موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو کفارہ جو تھا جب بتایا گیا، تو اس زمانے میں کچھ واقعات ہوئے تھے جو کہ زہار کے واقعات تھے. جیسے جو ہے وہ حضرت اوس بن سامت کا جو واقعہ ہے، ان کی جو روایات ہیں اس سلسلے میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اوس بن سامت بڑھاپے میں کچھ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے اور ان کے اندر کچھ جنون کی سی لٹک بھی پیدا ہو گئی تھی. بعض راوی کہتے ہیں کانا بہی لمم، یعنی دیوانگی کو نہیں کہتے بلکہ دیوانگی کی طرح کی کیفیت کے لیے لمم کا لفظ آتا ہے، جیسے غصے میں پاگل ہو جانا. تو اس حالت میں وہ پہلے بھی کئی دفعہ اپنی بیوی سے زہار کر چکے تھے، مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے یہ حرکت ہوئی. اس پر ان کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، سارا واقعہ بیان کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی رخصت کا پہلو نکل سکتا ہے؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صحابیات شرمندہ نہیں ہوتی تھی، انہیں کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی کہ اب یہ گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا ہے اور اب یہ کیسے بتائیں. وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، صحابہ بھی اور صحابیات بھی. اور ایسی باتیں جو اسلام سے ہٹ کر ہوتی تھیں، اس کو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کی رہنمائی چاہتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جا کر سوال پوچھا، اور آپ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس سلسلے میں مجھے تو کوئی حکم نہیں دیا گیا. اور بعض الفاظ یہ بھی تھے کہ آپ نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو. یہ جواب سن کر پھر وہ فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے طلاق کے الفاظ تو نہیں بولے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں. اور بڑی خوبصورت اس کی جو ہے وہ تفصیل ہے کہ جب آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد آپ نے ان سے کہا، یعنی ان کے شوہر کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. انہوں نے اس سے معذوری ظاہر کی، فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. یعنی بعض کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت خولا کو بلایا، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے شوہر کو بلایا. جب کہا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، تو حضرت خولا نے کہا اوس کا حال تو یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کھائیں پیئے نہیں تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے، نظر ہی نہیں آتا. آپ نے فرمایا چلو پھر 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا. انہوں نے عرض کیا وہ اتنی قدرت نہیں رکھتے الا یہ کہ آپ مدد کریں. پھر آپ نے اتنی مقدار میں کھانے کا سامان دیا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا. تو اس طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول نے حضرت خولا کی مدد کی، ان کے شوہر کی مدد کی، تاکہ وہ اپنا کفارہ جو ہے وہ ادا کر سکے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے سلمہ بن سخر بیادی کا. ان صاحب پر بھی اعتدال سے کچھ زیادہ شہوت کا غلبہ، رمضان آیا تو انہوں نے اس اندیشے سے کہ کہیں روزے کی حالت میں دن کے وقت بے صبری نہ کر بیٹھیں، رمضان کے اختتام تک کے لیے بیوی سے زہار کر لیا، مگر اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے اور 1 رات بیوی کے پاس چلے گئے. پھر شرمندہ ہو کر رسول اللہ سے ماجرا عرض کیا. آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا میرے پاس تو اپنی بیوی کے سوا کوئی نہیں جسے آزاد کر دوں. فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. انہوں نے عرض کیا روزوں ہی میں تو صبر نہ کرنے کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنساؤں. دیکھیں سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا ہم تو اس قدر غریب ہیں کہ رات بے کھائے سوئے ہیں، یعنی بغیر کھا کے کچھ کھایا نہیں اور رات کو سو گئے. اس پر آپ نے بنی زریق کے جو پاس سے زکوٰۃ وغیرہ کا سامان تھا، تو ان سے ان کو اتنا سامان خوراک دلوایا کہ 60 آدمیوں میں بانٹ دیا جائے اور کچھ وہ اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لیے رکھ لیں. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے کئی واقعات ہوئے تھے. اچھا یہاں پر جیسے جو ہے وہ ایک تو ہے نا ماں سے تشبیہ دینے کا واقعہ, اسی طرح ایک واقعہ ہے جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو بہن کہہ کے پکارا, اس پر آپ نے غصے سے فرمایا یہ تیری بہن ہے, مگر آپ نے اسے زہار قرار نہیں دیا. تو بہرحال اس طرح کے واقعات جو تھے وہ پیش آئے, تو اس سے اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے. آیت نمبر 4 کا آخر ہے, ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تمہارا ایمان جو ہے وہ مستحکم ہو جائے, تمہارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, معنی کیا ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا ذالکم توعظون بہی, اب یہاں پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کو کراس نہ کرنا, ان سے باہر نہ نکلنا. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے تو دردناک سزا ہے. اس کے معنی ہیں کہ کافر ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول سننے, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے بعد اپنی مرضی کرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں. جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ عمل کرتے ہیں. اور جو آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی انکار کرے گا تو ان کے لیے دردناک سزا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, اور بے شک وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں. یحادون, یحادون جو ہے آپ دیکھیے اس کا روٹ ہے ہا دال دال حد, دو چیزوں کے درمیان ایسی روک رکاوٹ جو ان کو باہم ملنے سے روک دے. تو تلک حدود اللہ اس کا روٹ بھی یہی ہے, اور حدید لوہا, پیچھے آپ نے سورت حدید پڑھی, اس کا روٹ بھی یہی ہے. اسی طرح یہ لفظ جو ہے کسی کو گھور کر دیکھنا, اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. حد النظر, حد النظر تیز نظر سے گھورنا, اور حد السکین چھری کو تیز کرنا, حد السیف تلوار کی دھار, حاد دا دشمنی کرنا, ایسی دشمنی جس سے کوئی مقابلے پر اتر آئے. مخالفت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. مخالفت کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر کی ہوئی حدوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں. اس کے مفسرین نے کیا معنی بتائے ہیں کہ اللہ کی حدود اور فرائض کے معاملے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کر لیتے ہیں, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, شریعت کی مقرر کردہ حدود کے خلاف بہت سے احکامات خود جو ہیں وہ وضع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے. جیسے اللہ کا بتایا ہوا قانون قرآن میں ہے, سنت میں ہے, پھر اس کے باوجود اسلامی ممالک جو ہیں وہ کہیں کہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے, ہماری عدالت کا قانون یہ ہے, اپنی مرضی سے اور قانون بنا لینا. یا گھروں کے اندر, خاندانوں کے اندر افراد بھی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکامات اور حدود اور قانون کی بجائے کہیں کہ نہیں ہماری فیملی کے رسم و رواج یہ ہیں, تو یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کو بھی تو کما کو بھی تلزین من قبلہم, وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ کو بھی تو اور کو بھی تا, اس کا مادہ ہے کاف با تا, اس کے معنی ہیں کسی کو سختی اور ذلت کے ساتھ واپس کر دینا, رسوا کرنا, ہلاک کرنا, لعنت کرنا, دھکے دے کر نکال دینا, کسی کو غصے کی حالت میں جو ہے وہ ذلیل کرنا، دھکے دے کر باہر نکالنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بغاوت کی، تو اس کا انجام پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو چکی ہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا. کوبتو، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، کما کوبت الذین من قبلہم، جس طرح کے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے. وہ کون تھے؟ وہ پچھلی قومیں تھیں. اب ایسا نہ ہو کہ امت محمدیہ بھی اسی طرح ذلت کے گڑے میں گر جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت کر کے، اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو ایسا نہ کرنا. وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی حدود کی مخالفت کرنے والوں کے لیے یہاں پہ دو عذاب بتائے جا رہے ہیں. ایک عذاب کیا ہے؟ کوبتو کما کوبت الذین من قبلہم، ذلت اور خواری جو پچھلی قوموں کی دنیا میں ہوئی. اور دوسرا عذاب جو ہے وہ عذاب مہین ہے، جس سے سابقہ جو ہے وہ آخرت میں آئے گا. مہین ذلت کرنے والا. یوم یب اسوہم اللہ جمیعن، وہ دن جس دن اللہ تعالی سب کو جمع کر کے اٹھائے گا. بے ست کرنا نا، کسی کو مقرر کرنا، کسی کو کھڑا کرنا، تو یب اسوہم اللہ، زندہ کرے گا ان کو اللہ، جمیعن سب کو. فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ جو ہے وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ کیا عمل لے کر آئے ہیں. احصاہ اللہ ونسوہ، وہ تو بھول گئے. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو گن گن کر رکھا ہے. ونسوہ، اور وہ بھول گئے اس کو، یعنی لوگوں نے جو عمل کیے تھے وہ تو اس کو بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ گن گن کر جو ہے وہ رکھے ہیں. سارے راز اس دن بے نقاب کیے جائیں گے، کس نے کیا مشورے دیے تھے، کس نے ان احکامات کو توڑا تھا، کیسے کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی. تو یاد رکھیں، یہ جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 5 اور 6، اس میں اللہ تعالیٰ نے سخت جو ہے وہ سرزنش کی ہے، بلکہ آیت نمبر 4 کے آخر میں ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر آیت نمبر 5، پھر آیت نمبر 6، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حدود کی مخالفت معمولی چیز نہیں ہے. کب، کس نے کیا حرکت کی، اس کے کیا نتائج نکلے، اس کے سوسائٹی میں کیا اثرات مرتب ہوئے، اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اور احصا جو ہے، یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، ہا سواد یا، اور اس کے معنی ہوتا ہے کہ کنکری پھینک کر جو ہے وہ گننا، جیسے گننے کے لیے عربوں کے ہاں ادا یا ادو کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے نا، گننا، کسی چیز کو ایسے ہی گننا. اور دوسرا ہے حسابا، اور تیسرا ہے احصا. اس کا روٹ ہا سواد و بھی ہے اور ہا سواد یا بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایکوریٹ کاؤنٹنگ کو نا، جیسے عرب کنکریاں پھینک کر کاؤنٹنگ کرتے تھے. تو اس حسا کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک گننا، دوسرا اس کا ریکارڈ رکھنا، یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو، ان کی حرکات کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، اور وہ تو بھول گئے کہ ہم نے کیا کیا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ایک ایک چیز پر، ایک ایک عمل پر جو ہے وہ گواہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک منافقین کی روش پر گرفت کی گئی ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے، کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے اور طرح طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک طرف مسلمانوں کو جو ہے وہ ایسا کام کرنے سے روکا ہے, اور دوسری طرف مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ منافقین کی یہ سرگوشیاں, اے مسلمانوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. آیت نمبر 7, الم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم کو خبر نہیں ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمینوں آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. ان اللہ, یہ کہ اللہ, یعلم جانتا ہے, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اس سے واقف ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالی کا جو علم ہے اور اللہ تعالی جو علیم ہے, خبیر ہے, اب اس کی جو ہے وہ وضاحت کی جا رہی ہے. کیونکہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کو جو ہے وہ گن گن کر رکھا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں جو ہے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کی تو اتنی کثرت ہے اور طرح طرح کے گناہ, تو اللہ کیسے ان کو گن کر رکھتا ہے, یہ تو ناممکن بات ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں, الم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کا خالق ہے, جو آسمان و زمین کے نظام کو چلا رہا ہے, کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. اب اس کی مزید وضاحت ہے کہ ما یکونو من نجوا ثلاثت الا ہوا رابعہم, کبھی ایسا نہیں ہوتا, ما یکونو, کبھی ایسا نہیں ہوتا, من نجوا, نجوا جو ہے نون جیم واو, اس کے معنی نجات پانا بھی ہوتے ہیں, کسی چیز سے الگ ہونا کے بھی ہوتے ہیں, اور سرگوشی بھی جو ہے وہ الگ ہو کر کی جاتی ہے. تو اس طرح یہ لفظ جو ہے یہ سرگوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, واحد جمع دونوں طرح آتا ہے. اسی سے جو ہے وہ بعض لوگ ناجیہ نام رکھتے ہیں, تناجا, لوگوں کا بہم میں بہم سرگوشی کرنا, آپ آگے سورت مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں بھی آپ پڑھیں گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما یکونو من نجوا, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سرگوشی ہو ثلاثتن, تین لوگوں میں, الا ہوا رابعہم, اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو. ما یکون, نہیں ہوتا, من نجوا, کوئی سرگوشی, ثلاثتن, تین لوگوں میں, الا, مگر, ہوا, ہوا کی ضمیر اللہ کے لیے آئی ہے, رابعہم, وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے, ولا خمسۃن, اور پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو, الا ہوا سادسہم, اور وہ ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو, ولا ادنا من ذالک ولا اکثرا. یہ بڑی ہی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو سرگوشی کرنے والے ہیں, ولا ادنا من ذالک, اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ادنا کہہ دیا کہ ولا ادنا من ذالک, اور نہ کم اس سے, یعنی تین سے کم بھی نہیں, ولا اکثرا, اور نہ ہی اس سے زیادہ, یعنی خفیہ بات کرنے والے خواہ تین سے کم ہو یا پھر چھ سے زیادہ ہوں, الا ہوا معہم اینما کانو, جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ, پھر وہ قیامت کے دن ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا इल्म रखता है। अब यहाँ पे दो तीन बातें बहुत आम हैं। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि यहाँ अल्लाह ताला ने जो है वो जैसे दो तीन की बजाय तीन और पांच का जिक्र क्यों किया, पहले दो और फिर चार को क्यों छोड़ दिया। ये भी तो हो सकता था ना कि दो होते हैं और तीसरा अल्लाह, फिर चार होते हैं, तो अल्लाह ताला ने इसकी बजाय जो है वो जो अंदाज इख्तियार किया है तीन और पांच का जिक्र किया है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो अंदाज है ये दरअसल कुरान की इबारत का अदब का हुसन है। अल्लाह ताला ने जो है वो अदब के हुसन को बयान करने के लिए तीन और पांच की मिसाल दी है। इससे क्या बात पता चलती है कि ये बड़ी ही खूबसूरत जो है वो अदब की तरकीब है, और अगर इससे हटकर कोई तरकीब इस्तेमाल की जाती तो अदब के अंदर यानी अरबी जबान के अंदर फिर इसका अदबी हुसन बरकरार ना रहता। और बाकी अल्लाह ताला ने एक ऐसा जामे जो है वो जुमला बोला कि जिससे बाकी सारी बात को कवर कर दिया, खला को भर दिया कि वला अदना मिन जालिका वला अक्सरा इल्ला हुआ माहुम, तो थोड़े हैं या ज्यादा। तो दरअसल यहाँ पे इस पूरी आयत में जो है वो क्या एहसास दिलाया जा रहा है, इसका निचोड़ क्या है कि ये जो अल्लाह है यानी अल्लाह की मैयत जो है वो सबके साथ है। अल्लाह अलीम खबीर समी बसीर और कादरे मुतलिक है। लोगों को ये एहसास दिलाना मकसूद है कि खा वो कितनी ही महफूज जगह पर जाकर छुप कर कोई मशवरा करें, इनकी बात दुनिया भर से छुप सकती है मगर अल्लाह से छुप नहीं सकती। वो दुनिया भर की हर ताकत की गिरफ्त से बच सकते हैं मगर अल्लाह की पकड़ से जो है वो बच नहीं सकते। और आप देखें कि यहाँ पर जो गिनती जो है वो इस्तेमाल की गई है, इसमें आप देखें कि गिनती में सलासा और खमसा और सादिस, सलासा राबिया खमसा और सादिस, ये जो गिनती जो है ये इस्तेमाल की गई है। तो गिनती जो है ये कैसी गिनती है, ये गिनती जो है ये तरतीबी आदाद है, यानी जैसे अव्वल है सानी है फिर उसके बाद जैसे सालिस आता है राबे आता है ना, तो उसी तरह सलासतिन राबेओ खमसतिन और फिर सादिस के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और ये भी गिनती का जो है वो एक अंदाज है। और अल्लाह ताला का ये कहना कि ऐनमा कानू, इसके मानी क्या है कि तुम आसमान और जमीन के अंदर कहीं कोई ऐसा गोशा नहीं पा सकते, कहीं कोई ऐसा किनारा या जगह तलाश नहीं कर सकते जहां पे अल्लाह आलिमुल गैब या समी और बसीर और अलीम और खबीर से अपने आप को बचा सको। तो जब छुप नहीं सकते, अल्लाह की ताकत की गिरफ्त से बच नहीं सकते, तो फिर क्या करो कि ये जो सरगोशियां करना है, गुनाह करना है और ऐसी हरकतें करना है कि जो कि गलत हरकतें हों, तो फिर इनसे अपने आप को जो है वो बचा लो। तो दरअसल तसव्वुर दिलाया जा रहा है कि खलवत और जलवत, शहर और जंगल, सहरा और आबादी और बेआबादी, पहाड़ और बयाबान, गार हो या कहीं भी, इंसान जो है वो दुनिया से छुप सकता है लेकिन अल्लाह से छुप नहीं सकता। फिर आयत नंबर 8, अलम तरा إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم ترا الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا. الذین وہ لوگ، نہو جن کو منع کیا گیا تھا، نون ہا یا اس کا مادہ ہے، ان نجوا نجوا سے، وہ لوگ جنہیں نجوا سے منع کر دیا گیا تھا، کیا کیا انہوں نے، ثم یعودون پھر وہی وہ کرنے لگے، پھر وہی حرکت کیے جاتے ہیں، لما نہو جس کے لیے منع کیا گیا تھا، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، لما نہو انہو جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ کیا کرتے ہیں منافق، کیا کرتے تھے، منافقین کے طرز عمل پر گرفت کی جا رہی ہے. یہ منافق کی خوبی ہے، وہ کیا کرتا ہے، نمبر ایک وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ، کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی باتوں میں، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ نجوا کرتے ہیں، چھپ چھپ کر جو ہے وہ سرگوشی کرتے ہیں، بِالْإِثْمِ، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بِالْإِثْمِ، گناہ کی باتوں میں، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کی باتوں میں. عدوان کسے کہتے ہیں، زیادتی کرنا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو سرگوشیاں ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سرگوشیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، منافقین کی سرگوشیوں کا. سینے میں ایمان نہیں ہوتا، حسد، کینہ، کدورت، تو اللہ، اللہ کے رسول کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں. کیونکہ اثم جو ہے ایسے گناہوں کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کا حق جو ہے وہ تلف کیا جائے، اور عدوان ایسے گناہوں کے لیے آتا ہے جس میں سرکشی اور طغیان کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. اور جب یہ اثم اور عدوان دونوں لفظ اکٹھے آ جاتے ہیں تو یہ تمام گناہوں پر حاوی ہو جاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اثم اور عدوان کے لیے جو ہے وہ کانا پھوسی کرتے ہیں، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں. نمبر تین وماسیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہیں منافق لوگ. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، حَيَّوْكَ، تو یہ آپ کو جو ہے وہ دعا دیتے ہیں. حیو کا اس کا مادہ کیا ہے، ہا یا زندگی کو حیات کہتے ہیں، اور حیون زندہ کو، اسی سے تحیہ ہے، کسی کو زندگی کی دعا دینا، تو حیا کلّہ، کہ اللہ تجھے زندہ رکھے، سلامت رکھے. تو اسی سے لفظ دعا، تحفہ، سلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو حیو کا وہ تجھے سلام کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو سلام کرتے ہیں اس طریقے سے، بِمَعْلَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، جس طرح سے اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں، یعنی غلط طریقے سے آپ کو سلام کہتے ہیں اور پھر اپنے دلوں میں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُول، کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. يَصْلَوْنَهَا، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے. فبئس المصیر، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. تو یہ یہودیوں اور منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ کیا کرتے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس آتے تو آپ کو کہتے تھے السلام علیک یا ابو القاسم. جیسے ایک دفعہ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے تو کہا کہ السلام، السلام علیک کا تلفظ جو تھا انہوں نے تبدیل کیا اور کہا السلام علیک. السلام جو ہیں اس کے معنی موت کے ہیں. حضور نے جواب دیا وعلیکم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا موت تمہیں آئے، اور اللہ کی نانت اور پھٹکار پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی اور کہا کہ اے عائشہ، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا، اور تم نے سنا نہیں کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی۔ بخاری اور مسلم، یعنی جو انہوں نے مجھے کہا تھا میں نے کہا وعلیکم۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط طریقے سے جو ہے وہ سلام کرتے تھے۔ تو مقصد کیا ہوتا تھا؟ نقصان پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ تو یہ ان کی شیطانی حرکتیں جو تھیں، جو وہ کرتے تھے، تو پھر کہتے تھے کہ ہمیں اس پر اللہ جو ہے وہ سزا کیوں نہیں دیتا، ہمیں اس پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالی مدینہ کے منافقین کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرف بھی کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کی دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہودی تمہیں سلام کہتے ہیں تو سلام کی بجائے سام کہتے ہیں، تو تم ان کے جواب میں فقط و علیک کہہ دیا کرو۔ اب آیت نمبر 7 اور 8 کی روشنی میں جو ہے عمل کے اصول کیا سامنے آتے ہیں؟ کہ ایسی سرگوشیاں جو شیطانی حرکتوں پر آمادہ کریں، ایسی سرگوشیاں جس میں دوسروں کو نقصان پہنچانا مطلوب ہو، گناہ کے کاموں کے بارے میں جو ہے وہ سرگوشی کی جائے، جیسے کسی کو لڑانا، یا کہیں جو ہے وہ کسی کے کردار کے بارے میں، یا کوئی غیبت اور چغلی وغیرہ کے لیے سرگوشی کرنا، تو یہ اسلام میں جو ہے وہ حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر محفل ہے اور محفل کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں، تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جیسے 3 آدمی کہیں ہوں تو 2 آدمی آپس میں خسر پھسر کریں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ گناہ کی باتوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، رسول کی نافرمانی کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کا بھڑاس جو ہے دل کی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کرتے ہیں، حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یسلونہا، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، فبئس المصیر، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اور آپ پڑھ چکی ہیں نا سورۃ احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہمیں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ سلام اور درود جو ہے وہ بھیجنا چاہیے۔ خود اللہ نے رسول اور دوسرے نبیوں کو یوں دعا دی ہے، سلام علی المرسلین، اور کہا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور مومنوں کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ السلام علیک یا ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر درود شریف۔ تو یہ جو منافق ہیں، یہودی ہیں جو ایسا کرتے ہیں، جن کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو وہ جہنم ان کے لیے کافی ہے، اس کا وہ ایندھن پڑیں گے، اور بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ کون سی سرگوشی جائز ہوتی ہے اور کون سی سرگوشی ناجائز ہوتی ہے، یعنی سرگوشی کرنا منع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، بلکہ کن حالات میں سرگوشی کی جا سکتی ہے اور کون سے حالات ہیں جن میں سرگوشی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 9، یا ایہا الذین آمنو، یہ میرا اور آپ کا قرآنی نام ہے، بہت ہی خوبصورت نام ہے، اللہ تعالیٰ بہت محبت اور پیار سے جو ہے پکارتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اذا تنا جئی تم، कि जब तुम आपस में पोशीदा बात किया करो, तनाजई तुम जब तुम सरगोशियां करने लगो, जब तुम राजदारी की बातें करने लगो, इसका मादा भी आप पीछे पढ़ चुकी हैं, नून जीम वो, किसी चीज़ से अलग होना, और सरगोशी भी अलग होके की जाती है ना। तो जब तुम आपस में सरगोशी करने लगो, नंबर एक, फला ततनाजौ बिल इस्मी, तो गुनाह की सरगोशी ना किया करो। अब आप ये नहीं कहा कि बिल्कुल सरगोशी नहीं कर सकते, बल्कि कहा कि गुनाह की बातों की सरगोशी ना किया करो। नंबर दो, वल उद्वानी, और ना ही ज्यादती के लिए सरगोशी करो। नंबर तीन, व मासियत रसूल, और ना ही रसूल की नाफरमानी की बातों के लिए सरगोशी करो। और ये तीनों जो सरगोशी की सिफात हैं, ये मुनाफिकों की थी, यहूदियों की थी, और ये आप आयत नंबर 8 में भी पढ़ चुकी हैं कि अल्लाह ताला ने इससे जो है वो मना किया है, क्योंकि मशवरा या शुराइयत जो है ये इज्तमाई ज़िंदगी की बुनियाद है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मशवरा करने की ज़रूरत पेश आती है और आप खामोशी से कोई मशवरा करते हैं, और वो मशवरा जो है वो गुनाह, ज़ुल्म व ज़्यादती या रसूल की नाफरमानी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि नेकी, तकवा और खैर और भलाई के लिए होना चाहिए। तो तीन तरह से मना किया कि इस तरह की सरगोशी ना करना, इस्म, उद्वान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की सरगोशी, इससे मना किया, क्योंकि शैतान जो है वो इस तरह की सरगोशी पर आमादा करता है। मुनाफिक हैं, उनकी ये खूबी होती है कि वो जो हैं वो जुल्म, उद्वान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम अतात के बारे में सरगोशियां करते हैं। अच्छा, ईमान लाने वालों को फिर कैसी सरगोशी करनी चाहिए? व तनाजौ, और सरगोशी किया करो, बिल बिर्री व तकवा, नंबर एक नेकी के लिए और नंबर दो तकवा की बातों के लिए। तो नेकी और तकवा से क्या मुराद है? अल बिर व तकवा। मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी हैं, नेकी किसे कहते हैं कि मसलन आप दो लोगों में सुलह करवाने के लिए जो है वो सरगोशी करें, ये अलबिर है। इसी तरह जो है वो कुछ लोगों के दरमियान इस्लाह के लिए आप सरगोशी करें कि किसी की कमी या बुराई जो है उसको अलल एलान लोगों के सामने बयान ना करें, बल्कि नेकी के कामों के लिए जो है वो आप सरगोशी करें। आप सूरत निसा में भी पढ़ चुकी हैं कि ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बे सदाकतिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन्नास। वहाँ पे सूरत निसा में आपने सरगोशी जो की जा सकती है उसकी तीन किस्में पढ़ी थी। नंबर एक, सदका खैरात का हुक्म देने के लिए सरगोशी करना। नंबर दो, मारूफ की बात, नेकी की बात का हुक्म देने के लिए। और नंबर तीन, लोगों के दरमियान जो है वो इस्लाह करने के लिए जो है सरगोशी करना। तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो तीन कामों की सरगोशी की इजाज़त दी थी, और यहाँ पे भी जो है वो दो कामों के लिए सरगोशी की इजाज़त दी है, नंबर एक बिर और नंबर दो तकवा। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया, इज़ा कुंतुम सलासतन फला यतनाजा इस्नानी दूना साहिबिहुमा फ इन्ना ज़ालिका यह जुनो। जब तीन आदमी बैठे हों तो दो आदमी आपस में खुसर फुसर ना करें, क्योंकि तीसरे आदमी के लिए ये बात बायस रंज होगी। अब दो लोग अगर आपस में मिलकर सरगोशी करेंगे, तीन हैं बस एक अलग रह गया, तो जो तीसरा है उसके दिल में अफसोस पैदा होगा या रंज होगा कि पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं, तो इस तरह तीसरा आदमी जो है वो उदास हो जाएगा। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना कर दिया। اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ دو آدمی بہم سرگوشی نہ کرے مگر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ تو نجائز سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ جس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں ہوں۔ اور نمبر دو، نجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگے جسے وہ نہ سمجھتا ہو۔ جیسے مثلاً جو ہے وہ دو لوگ پنجابی بول رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے نا، یعنی تین لوگ ہیں اور اب ایک کو چھوڑ کر دو لوگ سب کے ان کے درمیان ہی ہیں لیکن انگلش میں بات کرنی شروع کر دی، اسپینش میں کر دی، فرینچ میں کر دی، پشتو میں کر دی، فارسی میں یا عربی میں، کہ اب اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، یہ بھی ناجائز ہے کہ اپنی سرگوشی کے دوران کسی کی طرف اس طرح دیکھنا یا اشارہ کرنا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسی کے خلاف جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، یا فلاں جو ہے وہ موضوع بحث ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو سرگوشی کی جا سکتی ہے دو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے، کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو نیکی کا حکم دینے کے لیے۔ تو یہ ہے وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ پھر فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ آخر ایک وقت ایسا آئے گا سب اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے، پھر اللہ بتا دے گا کہ تم نے کب کب نجوہ کیا تھا اور کیوں نجوہ کیا تھا۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 9، ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا نجوہ جائز ہے اور کون سا نجوہ جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اچھا، بعض دوست اور بعض پڑوسی جو ہیں وہ آپس میں جتھا بندی کر لیتے ہیں اور وہ لوگوں کے خلاف پھسر پھسر کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو لڑانے کی بات یا پارٹی بازی یا غیبت اور چغلی، تو اسلام اس سے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو سرگوشی کی جا سکتی ہے، کسی کے جھگڑے کو ختم کروانا ہو، کسی کے درمیان عدل کرانا ہو، میاں بیوی میں صلح کرانی ہو، دو دوستوں میں صلح کروانی ہو، اور اسی طرح کسی نیکی کے کام میں حصہ ڈالنا ہو۔ اب کسی کا حق مارنا، فساد ڈالنا، گناہ کے کام، اس کے لیے سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، اور کہا کہ کیا چیز تمہیں اس گناہ کے کام سے روکے گی؟ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ انما النجوى من الشیطان، کہا کہ یہ جو نجوہ ہے یہ تو شیطانی کام ہے، لیحزن الذین آمنوا، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مخلصین کو تسلی دی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو منافق سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس سے اہل ایمان کو جو رنج پہنچتا ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے کہ ان نمن نجوہ من الشیطانی، کہ یہ سرگوشی ہے، شیطانی عمل ہے جو منافق کرتے ہیں، لیحزن الذین عملوا، تاکہ وہ غمزدہ کریں، رنجیدہ کریں ایمان لانے والوں کو، ولیس بدارہم شیئن، اور وہ نہیں ہے نقصان پہنچانے والے کچھ بھی، یعنی ولیس بدارہم، اور وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اہل ایمان کو منافقین کی سرگوشیوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، سوائے اس کے کہ ان کا دل جو ہے تھوڑا اداس ہو جائے یا رنجیدہ ہو جائے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 11، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے اس کو نجوہ سے پاک کرنے کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب بتائے گئے ہیں اور مسلمانوں کی جو تمام محفلیں ہیں ان کے لیے بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा क़ीला लकुम, जब तुमसे कहा जाए, क़ीला जो है ये माजी मजहूल है, एक होता है ना काला, उसने कहा, क़ीला कहा गया, जब तुमसे कहा जाए तफस्सहू फिल मजालिसी कि अपनी मजालिस में कुशादगी पैदा करो, फसाहत पैदा करो, फफसहू पस कुशादा हो जाया करो, तो जगह कुशादा कर दिया करो, यफसहिल्लाहु लकुम तो अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। फासीनहा इसका मादा है, और आप देखें कि यहाँ पे ये तीन तरह से आया है, तफस्सहू, फफसहू और यफसह, यफसहिल्लाह। इसका मादा है फा सीन हा, और इसके मानी हैं वसी जगह, कुशादगी की जगह, खुलकर बैठना, दूसरे को बैठने के लिए जगह देना। और यहाँ पे पहले जो इस्तेमाल हुआ है वो है तफस्साहू, तफस्साहू, तफस्साहू के मानी हैं कि तुम कुशादगी पैदा करो, तुम खुलकर बैठो। फिल या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तो जब तुमसे कहा जाए कि तफस्साहू, खुलकर बैठो, कुशादा होके बैठो, फिल मजालिस मजलिसों में, फफसाहू ये ऑर्डर का सीगा है, तो खुलकर बैठ जाया करो, यफसहिल्लाहू तो अल्लाह तुम में कुशादगी पैदा कर देगा, तो ये फेल मजारे का सीगा है। अब आप देखें कि ये पहला उसूल दिया गया, ये पहली तालीम दी गई कि आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं और बाद में कुछ मजीद लोग आए, तो जो पहले लोग बैठे हुए हों उनकी उनके अंदर ये तहजीब होनी चाहिए कि नए आने वालों के लिए वो जगह बनाएं, अपने आप को कुछ समेटें, कुछ सुकड़ें, ताकि कुशादगी पैदा हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये जो अदब है ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का अदब नहीं है, बल्कि मुसलमानों की तमाम मजालिस के लिए यह हदायत दी गई है, तमाम मजालिस के लिए यह हदायत दी गई है। और दूसरी बात यह पता चलती है कि जो बाद में आने वाले हैं वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती इनके अंदर घुस कर बैठे या वो किसी को उनकी जगह से उठाकर बैठने की कोशिश करें। पहले वाले जो पहले से लोग बैठे हुए हैं उनको जो है वो आने वालों के लिए जगह बनानी चाहिए, सिमटना चाहिए, और जो बाद में आने वाले हैं उनको जबरदस्ती पहले वालों को उठाकर अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी को उठाकर उठाकर उसकी जगह ना बैठे, कोई शख्स किसी को उठाकर उसकी जगह ना बैठे, बल्कि तुम लोग खुद दूसरों के लिए जगह कुशादा करो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए यह हलाल नहीं है कि दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर धस जाए। इसे मुसनद अहमद, अबू दाऊद और तिरमिजी ने रवायत किया है। इसी तरह ये एक और मुस्लिम की रवायत है, मन कामा मिन मजलसे ही थुम्मा रजा इलैही फहुवा अहक्कु बिही, कि अगर कोई अपनी जगह से उठे और फिर वो दोबारा उस जगह लौट कर आए तो वो उसका ज्यादा हकदार है कि वो उस जगह आकर बैठे। यानी अगर कोई किसी काम से गया है अपनी जगह को छोड़कर, तो दूसरे को उसकी जगह नहीं ले लेनी चाहिए, बल्कि उसको जो है आकर अपनी जगह पे दोबारा वापस बैठने का जो है वो हक हासिल है। तो आप देख लें कि आयत नंबर 11 जो है वो महफिल के आदाब बताती है, मजलिस के आदाब बताती है। ये है मेरा और आपका दीन जो इतना खूबसूरत है कि जिंदगी के तमाम मामलात में जो है वो रहनुमाई करता है। और आप देख लें कि मजलिस नहीं, मजालिस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जमा का सीगा, और मानी क्या है कि ये आदाब मुसलमानों की तमाम मजालिस के लिए हैं, खा वो मस्जिद के अंदर हो रही है कोई महफिल, या फिर जो है कहीं घर के अंदर है, या कहीं और कुछ लोग मिलकर बैठे हैं, तो जो सदरे महफिल है, जो टीचर है, या जो जिम्मेदार है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो महफिल के ये आदाब जो है वो अपने लोगों को जो है वो सिखाए, ताकि मुसलमान जो हैं वो तहजीब याफ्ता हो सकें। फिर आयत नंबर 11 ही में दूसरा हिस्सा है, वाइजा कीलन शुजू فن شزو, اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ, فن شزو, تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تو اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا, یرفع ای جو ہے اس کے معنی ہے کہ بلند کرے گا. اللہ اللہ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, منکم تم میں سے, تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا. والذین اوتوا العلم درجات, اور جن کو علم بخشا گیا ہے, تو ایمان لانے والے اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا. آپ اس کو ایسے پڑھیں, یرفع اللہ اور آخر میں جو ہے درجات, تو یرفع اللہ درجات, تو اللہ درجوں کو بلند کرے گا. کن کے؟ نمبر ایک, الذین آمنوا منکم, جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. نمبر دو, والذین اوتوا العلم, جنہیں علم جو ہے وہ دیا گیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ ان شزو, ان شزو جو ہے, اور یہ کیا ہے, اٹھ کھڑے ہو, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے, اور فن شزو, تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. اس کا مادہ ہے نون شین زا, بلند زمین کو کہتے ہیں, اور کسی کے اپنی قرار جگہ سے اوپر اٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے سورۃ نساء میں پڑھا تھا نشوزہ ہننا, عورتوں کا ابھار, عورتوں کی نافرمانی کے لیے بھی آیا تھا نا, کہ عورتوں کا اپنے شوہروں کے لیے جو نافرمانی کرنا, وہاں پہ نشوز پڑھا تھا آپ نے, اس کا مادہ بھی یہی ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ اوپر اٹھنے والی چیز کو ناشز کہتے ہیں. اور آپ نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا کہ جب آپ نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ ایک بزرگ تھے, بعض کہتے ہیں حضرت عزیر, کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا, جبکہ وہ خاویتن علی عروشہا, کہ وہ بستی جو تھی وہ گری پڑی تھی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا کہ ونظر الی عظامی کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما, تو وہاں بھی یہ استعمال ہوا ہے. تو بہرحال, تو جب کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہو تو فن شزو, تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. یرفع اللہ, تو اللہ جو ہے وہ بلند کرے گا کیا چیز, درجات, درجے. کن لوگوں کے؟ نمبر ایک ایمان لانے والوں کے, اور نمبر دو جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے. اس کے کیا معنی ہیں کہ بعض لوگ رسول اللہ کی محفل میں آ کر دیر تک بیٹھے رہتے, جس سے جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچے, آپ کے آرام میں خلل پڑتا, آپ کے کاموں میں حرج ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی محفل میں کوئی جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا مار کر بیٹھ جائے, تو جب وقت ختم ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھ جانا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ دیر تک بیٹھے رہنے سے جو ہے وہ انتظامیہ یا دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے اہل علم کے اور ایمان لانے والوں کے, تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس سے مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں قریب جگہ نہیں ملتی تھی, کچھ لوگ قریب تھے, کچھ لوگ دور بیٹھے تھے. تو اب جو دور بیٹھا ہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کا درجہ گر گیا ہے. یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں کچھ لوگوں سے کہتے تھے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں یا جگہ دے دیں, تو یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذلت ہو گئی. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ درجوں کی بلندی کا اصل ذریعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا نہیں ہے کہ کون کتنا قریب بیٹھا اور کس کو بیٹھنے کا زیادہ موقع ملا, بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ نمبر ایک ایمان ہے اور نمبر دو جو ہے وہ علم ہے. تو بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ جس کے پاس ایمان جاگتا ہے, جیتا جاگتا ایمان ہے, مضبوط ایمان ہے, اور جس کے پاس علم ہے. اور اگر کوئی رسول اللہ کی محفل میں دیر تک بیٹھا رہا, آپ کے بہت قریب بیٹھا, اور آپ کو تکلیف دی اور آپ کے اس کے آپ کے قریب بیٹھنے سے آپ کے آرام میں خلل پڑا یا آپ اپنے اہم کام نہ کر سکے, تو اس سے جو ہے اس کے درجات کی بلندی کی بجائے اس کو الٹا جو ہے وہ نقصان ہو گیا. تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 11, یہ عمل کے تین اصول ہمارے سامنے رکھتی ہے, جس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محفلوں کے اندر کشادگی پیدا کرنی چاہیے, مجلسوں کے اندر جو ہے وہ آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کرنی چاہیے, دل تنگ نہیں ہونے چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ایسے کھلے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا بیگ اپنی چیزیں کہ بعد میں آنے والے دروازے میں ہیں, جوتوں پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں, اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمٹتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے آئے ہوئے تھے. تو نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو پہلے لوگوں کو سمٹنا چاہیے, سکڑنا چاہیے, اور آنے والوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے. یہاں تک ہے کہ اگر جگہ نہیں بھی بن سکتی تو بھی اپنے سر کو ہلاؤ تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے. نمبر دو, اگر جیسے صدر محفل, جیسے آج کے دور میں جو ہے وہ کسی بھی محفل کی جو انتظامیہ ہے کسی سے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ فلاں بزرگ ہے اس کو بیٹھ لینے دیں, یہ پریگننٹ عورت ہے اس کو بیٹھ لینے دیں, یا فلاں کی کمر میں درد ہے, یا کسی بھی وجہ سے کہتی ہے کہ ان کو آگے بٹھا دیں یا یہ جگہ دے دیں, تو ان کو اٹھنے میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ان کو جو صاحب محفل ہیں, صدر محفل ہیں, جو انتظامیہ ہیں, اس کا کہنا ماننا چاہیے. تو اگر وہ آنے والوں کے لیے جگہ دیں گے تو اللہ ان کے لیے جنت میں وسعت پیدا کریں گے, اللہ ان کے لیے ان کے گھر میں, ان کے رزق میں, ان کی قبر میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ وسعت عطا کریں گے. کیونکہ دوسری بات کیا کہی کہ اللہ تمہیں وسعت دے گا, تو کہاں وسعت دے گا؟ تمہارے دلوں میں, گھروں میں, مکانوں میں, رزق میں, قبر میں, ہر جگہ اللہ تمہیں وسعت دے گا. پھر تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو درجات کی بلندی ہے وہ ایمان اور عمل سے ہوتی ہے, اور عمل جو ہے وہ علم اس کی بنیاد بنتا ہے. تو درجات کی بلندی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کون پیارے رسول کے زیادہ قریب بیٹھا ہے یا صدر محفل کے زیادہ قریب بیٹھا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے جو ہے وہ خوب جانتا ہے. تو یہ تھا ہمارا سورۃ المجادلہ کا پہلا سبق, اور اس میں عمل کے لیے جو اصول نکلتے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر ایک, کہ جو بھی اپنے مسائل اور مشکلات ہیں ان کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے, اور اپنی جو پریشانی ہے, اپنی جو سرگوشی ہے, اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے, اور اللہ جو ہے وہ انسان کی تکلیف اور پریشانیاں جو ہے وہ اس کو دور کرتا ہے, جیسا کہ قولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ ہوا. اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو, جو جاہلیت کے طور طریقے ہیں ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے, جیسے کہ زہار کا قانون جو ہے وہ دیا گیا کہ کسی کی زبان سے کہنے سے بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بن جاتی, تو اس کا کفارہ بھی, جس کا مطلب کیا ہے کہ جاہلیت کے طور طریقے جو ہے وہ اسلام آنے کے بعد اب چل نہیں سکتے. پھر تیسری عمل کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا, اس کی نافرمانی نہ کرنا. چوتھی اہم بات جو ہے وہ جائز سرگوشی اور ناجائز سرگوشی, اس کے بارے میں پتہ چلا کہ گناہ کے کاموں کے لیے سرگوشی نہیں ہو سکتی, کانا پھوسی نہیں ہو سکتی, نیکی کے کاموں کے لیے, صلح کرنے کے لیے, تقوی اور خیر کے لیے سرگوشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سلام کرنے کے آداب بتائے گئے اور محفل کے آداب بتائے گئے کہ محفل جو ہے یا مجلس جو ہے اس کے آداب کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اور آپ دیکھیں کہ ان آیات میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے, اور اللہ شہید ہے, اور جو ہے وہ ان اللہ بکل شئین علیم, اور پھر یہ کہ اللہ کے پاس جمع ہو کے جاؤ گے اور اللہ بتائے گا قیامت کے دن تم دنیا میں کیا کرتے رہے, اور یہ کہ اللہ کے پاس جب لوٹ کے جاؤ گے تو جو گناہ کرنے والے ہیں تو उनके लिए जहन्नुम काफी है और बड़ी ही बुरी है वो लौटने की जगह। तो बार बार कहा कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैही तुहशरून, इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, सुम्मा युनब्बियुहुम बिमा अमलू यौमल क़ियामा, और इसी तरह वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। अगर हमारे अमलों में, दिलों पे, हमारी बातों पे, हमारी आँखों पर और हमारी सोचों पर अल्लाह के अलीम, शहीद, बसीर और खबीर इसके पहरे जो है वो लग जाएं, तो फिर हम जो हैं वो बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। तो आइए अपने अकीदे को मजबूत करें और अल्लाह के समी, बसीर, खबीर, शहीद और अलीम होने के पहरे जो है वो अपने अमलों पे बिठाएं। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।